نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا من هذا إلا بشر مثلكم، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
سطر مبارك سورة الأنبياء، مكي سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہے، غافل ہے، اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پندے میں پھنس جاؤ گے. مکی صورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں آ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا اور قرآن نے ان کے دلوں کو مسخر کرنا شروع کیا، تو اس پر مکہ کے سردار اس خوف میں مبتلا ہو گئے کہ اب سرداری ہمارے ہاتھ سے جاتی ہے، لوگ ہماری طرف سے منہ موڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر رہے ہیں. تو انہوں نے آپ پر ایسے الزامات عائد کرنا شروع کر دیے کہ جن کی کوئی حقیقت نہ تھی، جن کی کوئی بنیاد نہ تھی. اور خاص طور پر جس چیز کا یہاں پر ذکر ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کی آخرت، ان کے موت کے بعد کے بارے میں، انجام کے بارے میں بتا رہے تھے، اور وہ ان تمام چیزوں کو سن کر ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ اپنائے ہوئے تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، منہ موڑ رہے تھے، گویا انہیں احساس ہی نہ ہو کہ ان پر کیا بیتنے والا ہے، انہیں کیا پیش آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سمجھوڑنے کے انداز میں فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو نہیں آنا تھا، آپ کے بعد بس قیامت ہی آنی تھی، اس اعتبار سے بھی قیامت کا ذکر کیا گیا. اور ویسے بھی یہ حقیقت ہے کہ جو شخص فوت ہوتا ہے اس کی قیامت تو اسی دن سے آ جاتی ہے. بنیادی طور پر بات تو اہل مکہ کے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن قرآن جو کہ ہر زمانے کے لیے ہے، ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے، ہر ایک کو جگانے کے لیے ہے، اس میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کا وقت کب آ جائے. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ موت تم میں سے ایک کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. موت ایک طرف سے چل پڑی ہے، دوسری طرف سے ہم جا رہے ہیں، اور وہ ملاقات جلد ہی ہو جائے گی. ایسے میں غفلت میں مبتلا ہونا، وقت کا ضائع کرنا، نصیحت کی بات نہ سننا، اس سے منہ موڑنا، یہ سب نادانی کی باتیں ہیں اور انسان کے اپنے ہی لیے نقصان کی چیزیں ہیں. بہت سے لوگ اس دنیا کی زندگی کو اس طرح بسر کرتے ہیں کہ گویا انہیں واپس جانا ہی نہیں. ان کے دن رات کی دلچسپیاں اور شغل اور وقت کا ضائع کیا جانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شاید انہیں ہمیشہ ہی یہاں پر رہنا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ جو ہے وہ قیمتی ہے. ایک منٹ جس کو ہم بہت چھوٹا سا سمجھتے ہیں، اس میں ہم بہت سارے کام کر لیتے ہیں. مثلاً یہ کہ اگر ہم بولنا شروع کریں تو ایک منٹ میں تقریباً ایوریج 250 لفظ انسان بول سکتا ہے، 200 گز چل سکتا ہے، ہمارا جسم کے اندر خون جو ہے وہ سارے کونوں سے گردش کر کے واپس دل تک پہنچ جاتا ہے. زمین اپنے محور کے گرد 950 میل دور کا چکر لگا چکی ہوتی ہے. تو ایک منٹ کی اکائی جو ہے وہ بھی بہت قیمتی ہے. ہم بعض اوقات ایک منٹ کر کے بہت سے منٹ ضائع کر دیتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے. اگر ہم اور کچھ نہ بھی کر سکیں تو سارے اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اگر کہیں بھی انتظار کا موقع آئے یا کسی بھی طرح، تو اپنی زندگی کو معمولی نہ سمجھے. وقت ایسی چیز ہے جو دوبارہ ہمیں نہیں ملے گا. بہت سی چیزیں کھونے کے بعد انسان کو پھر مل جاتی ہیں، لیکن جو وقت کا ایک منٹ بھی چلا گیا وہ پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی واپس نہیں لایا جا سکتا. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو آج کے اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھے اور اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھائے. قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کو خیال ہی نہیں، احساس ہی نہیں. ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. بتکلف سننا اور کھیل میں پڑے رہنا اس بات کی علامت ہے، یا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے. ان کے بات کیسے پتہ چلے گی کہ کون شخص اس کلام کو کیسے لے رہا ہے؟ دراصل اس کا فیصلہ انسان کا عمل کرتا ہے کہ لوگ کسی کلام کو کس طرح سن رہے ہیں. اگر سننے کے بعد دل کی حالت بدلے، عمل کی حالت بدلے، تو یہی سمجھا جائے گا کہ سننے والے نے سنجیدگی سے سنا اور سننے کا حق ادا کیا. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور سننے کے بعد پھر اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور وہ ویسے کا ویسا ہی ہے جیسے اس کلام کو سننے سے پہلے تھا، تو گویا اس نے اس کو سنا ہی نہیں. دل ان کے دوسری فکروں میں مشغول ہے، اور ہی چیزوں کی فکر ہے، وہ فکر نہیں جو یہ کتاب پیدا کرنا چاہتی ہے. اور سن کر یہ سب کچھ ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ بشر سے لائے ہوئے کلام کو سنیں، یہ دیکھیں کہ وہ انسان آ کر بتا کیا رہا ہے، وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اس کلام کی ساری قدر و قیمت کو یہ کہہ کے گھٹا دیتے ہیں کہ یہ تو ایک انسان کی بتائی ہوئی بات ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پنجے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے. وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہے، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شاعر ہے. یعنی ایک ہی وقت میں بہت سے الزامات لگا کر اس کلام پاک کی حیثیت کو کم کرتے ہیں تاکہ کوئی اس کو سن کر بدلے نہ، اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، کیونکہ وہ خود نہیں بدلنا چاہتے تھے تو کسی اور کے اندر آتی ہوئی تبدیلی بھی ان کو گوارا نہ تھی. فَيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے، تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے، پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ اب دیکھیے کہ کوئی پیس آف رائٹنگ، کوئی گفتگو، کوئی کتاب، کوئی چیز جس میں ہمارے بارے میں کچھ کہا گیا ہو وہ ہمیں کس قدر عزیز ہو سکتی۔ مثلاً کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے فلاں آپ کا ذکر کر رہا تھا تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، فلاں مجھے یاد کر رہا، میں آپ کو بتاتا میں نے آپ کو یاد کیا تو آپ کو اس بات سے خوشی ہوتی لیکن میرا ذکر کیا۔ اسی طرح اگر کسی کے بارے میں کسی کتاب میں، کسی رسالے میں، کسی اخبار میں کوئی بات لکھی ہوتی تو وہ اس اخبار یا رسالے کو کتنی اہمیت دیتا ہے، لیکن یہ قرآن اور یہ کتاب جس میں ہماری یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، آخر اس کی اہمیت ہمارے نزدیک کیوں نہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنی باتیں نہیں سمجھتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھے کہ یہ میرے بارے میں ہے، اس میں میرے لیے سبق ہے، یہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ عموماً ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس کو اوروں کی باتیں سمجھتے ہیں، یہ یہود کے بارے میں، یہ عیسائیوں کے بارے میں، یہ مشرکوں کی بات ہے، یہ کافروں کی بات ہے، اور اگر اہل ایمان کی بات بھی ہو تو ہم سوچتے ہیں یہ صحابہ کرام سے متعلق بات ہے، لیکن ہم تو کہیں بھی نہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں ہر ایک کی بات ہے، اس کتاب کا موضوع انسان ہے، اس میں ہر انسان کی باتوں، ہر انسان کے مسائل اور ہر انسان کی مشکلات کا حل اور جواب ہے۔ اس کتاب کو پڑھتے وقت یہ سمجھو کہ یہ مجھ سے بات کر رہی ہے، جس سے علامہ اقبال کے والد نے ہم سے کہا تھا کہ بیٹے قرآن اس طرح پڑھو گویا تم پر نازل کیا جا رہا ہے۔ فرمایا افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہ لوگے، عقل استعمال نہ کرو گے؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے، کہنے لگے ہر ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، یعنی کٹی ہوئی فصل کی طرح کر دیا، کہ زندگی کا کوئی شرارہ بھی ان میں نہ رہا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا، یہ زمین بچھا دی اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں رکھ دی اور انسان کو پیدا کیا ہو کہ جاؤ تم پکنک کر کے واپس آ جاؤ، نہیں، یہ محض کھیل کود کی اور انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، ہمیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، مگر ہم تو باطن پر رب کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو، یعنی کون سی باتیں؟ جو انسان اپنے دل میں گھڑ لیتا ہے اپنی عاقبت کے انجام کی بہتری کے لیے، حالانکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا زمین پہ بیٹھتے ہوئے اپنی زندگی کے مقاصد جو انسان کی من گھڑت ہوتے ہیں یا اپنی سوچ سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے انسان کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتازی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ یہاں فرشتوں کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں، نمبر ایک یہ کہ عبادت کرتے اور عبادت ایسی کہ کیے چلے جاتے ہیں اور بیچ میں کوئی بریک نہیں لیتے، کوئی وقفہ نہیں کرتے، تھکتے نہیں، بور نہیں ہوتے، رات اور دن تسبیح کیے جاتے ہیں اور اس کے باوجود تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. فرشتوں کو یہاں بطور مثال کیوں پیش کیا کہ ہم اپنے حال کو دیکھیں، تھوڑا سا نیکی کا کام کر لیں، تھوڑا سا کوئی ذکر کر لیں، کوئی نماز ذرا لمبی پڑھ لیں، ہم بور ہو جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، نقصانے لگتے ہیں. اور اگر کچھ توفیق ہو جائے ذرا سا عام لوگوں سے بڑھ کر کوئی نیکی کا کام کرنے کی، تو پھر کہیں تکبر میں پھولے نہیں سماتی کہ ہم جیسا بھی کوئی ہے، ہم تو سب سے نیک ہیں اور باقی تو کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. ہمیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کوئی بھی خیر کا کام کرنے کی، ہمیشہ کر کے یہی سوچے کہ ابھی حق تو ادا ہی نہیں ہوا. لیکن جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. اگر ہم اپنی جان بھی دے دیں تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، کہاں یہ کہ تھوڑا بہت کچھ کام کر کے ہم تکبر میں مبتلا ہو جائیں. کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ کسی بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا. بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہے. کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ آپ ان سے کہیے لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو. یہ کہتا ہے رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کی حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں، تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے. ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کفر کرنے والے دیکھتے نہیں ہیں؟ اور آج آپ دیکھیے کہ ہم سے زیادہ دیکھنے والے تو وہی ہیں لیکن دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے، کیونکہ یہاں صرف دیکھنا مراد نہیں ہے، یہاں دیکھ کر صحیح نتیجے پر پہنچنا اور صحیح حقیقت کو پانا مراد ہے. کیا نہیں دیکھتے؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین دونوں باہم ملے ہوئے تھے، بند تھے، اکٹھے تھے. ففتقناهما، تو ہم نے ان کو جدا کر دیا. اب تو لوگوں نے دیکھ لیا، مشاہدہ کیا، لوگوں نے تجربات سے اور بہت سالوں کے بحث و تمہید سے اس نتیجے پہ پہنچے کہ زمین و آسمان پہلے ایک ہی چیز تھے، پھر یہ پھٹ کر الگ ہوئے اور بہت سے اور ستارے سیارے بھی وجود میں آئے. اس کے باوجود یہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ یہ کرنے والا کون تھا. مثلا کوئی بھی چیز، ہاں اس کے اندر کتنی بھی انرجی ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ اگر وہ اپنی انرجی کی وجہ سے پھٹ جائے تو وہ کسی ترتیب میں پھٹے اور کسی بامقصد طریقے سے کام کرنا شروع کر دے؟ بہت سی چیزیں، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں بعض ایسے اسباب کی وجہ سے خود بخود پھٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بریک ہو جاتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی اس میں کوئی شیشے کا گلاس بریک ہوتا ہے تو کیا وہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس کے ٹکڑے ٹوٹتے ہیں؟ نہیں. اور پھر ٹوٹنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں؟ بڑے ہوتے ہیں ادھر ادھر بکھرے ہوئے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی ان میں ترتیب نہیں ہوتی. لیکن آسمان اور زمین اکٹھے تھے، پھر یہ باہم الگ ہوئے، اس کے اندر کوئی ایسی قوت نہیں تھی کہ جو خود بخود پھٹ کے الگ ہوئی، اسے کسی پھاڑنے والے نے پھاڑا اور ایک ترتیب سے پھاڑا اور پھر ایک ترتیب کے ساتھ ان کو ان کا کام بتایا. یہ سب کچھ خود نہیں ہوا. ہم یہاں تک تو کہتے ہیں کہ ہاں ایک کائنات پہلے ایک سپر ایٹم تھی، پھر اس کے اندر ایسی قوت پیدا ہوئی، انرجی آئی اور پھر وہ تھک گئی اور یہ سب چیزیں گیلیکسیز اور زمین آسمان وجود میں آئے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کس نے اور وہ کیسے ہو گیا. اس میں کوئی بھی ایک مادی چیز جو ہے، مثلا یہ گھڑی ہے، تو یہ خود بخود تو اس کے وہاں تک نہیں جاتی، خود بخود تو گھومنا نہیں شروع کر دیتی. اس کے اندر مثلا اس کی سوئی اگر حرکت کر رہی ہے تو اس کے اندر کوئی انرجی ہے، وہ انرجی خود ساختہ تو نہیں ہے، سیلف میڈ تو نہیں ہے، کسی نے اس میں سیل ڈالے ہیں تو وہ انرجی پیدا ہوئی ہے، اس سیل ڈالنے والا تو کوئی ہے نا. اسی طرح اگر اس سپر ایٹم کے اندر ایک انرجی تھی تو وہ انرجی کس نے پیدا کی؟ وہ خود بخود تو پیدا نہیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے پوچھتے ہیں، اولم یر الذین کفروا، یہ کفر کرنے والے، انکار کرنے والے دیکھ نہیں رہے، انہوں نے دیکھا نہیں، یہ دیکھ کے بھی نہیں مانتے. انہیں معلوم ہے کہ آسمان و زمین ایک تھے، پھر وہ الگ ہوئے، اور کیا نہیں دیکھتے؟ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. جتنے بھی جاندار ہیں، خواہ وہ انسان ہیں یا حیوان ہیں یا پودے ہیں، یہ سب سیل سے مل کر بنے، یہ سیل کا مجموعہ ہے. اور سب جانتے ہیں کہ سیل کے اندر ایک بڑا حصہ پانی کا ہوتا ہے، اگر وہ پانی ختم ہو جائے تو زندگی باقی نہیں رہتی. کون ہے جس نے معمولی سی بھی سائنس پڑھی ہوئی ہو وہ نہ جانتا ہو کہ سیل کے اندر پانی کی ایک اہم مقدار ہے. لیکن سب پڑھنے والے، دیکھنے والے، جاننے والے اتنا تو جانتے ہیں، لیکن بنانے والے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اس کے بارے میں اپنے علم کو درست کیوں نہیں کرتے؟ ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہ لائیں گے، نہیں مانیں گے، کفری کیے چلے جائیں گے؟ وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بکم، اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلپ نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی، شاید کے لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. یعنی سب کچھ دن رات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے، یعنی انسانوں میں سے تو کوئی معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ معبود تو وہ ہونا چاہیے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے، جو منظر سے ہٹ جائے، جو غائب ہو جائے، جو فوت ہو جائے، وہ تو معبود نہیں ہو سکتا. کیا آپ مر گئے تو یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں. آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، کیونکہ یہ لوگ اس بات کے انتظار میں رہتے تھے کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں اور کب ہم اپنے پرانے دین پر پھر جائیں. فرمایا کہ یہ کب تک جس دنیا میں رہیں گے انکار کی حالت میں، انہیں اس طرح بھی واپس بلا لیا جائے گا. یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہے. خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ اگر تم سچے ہو، کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیچھے، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخت بدوش لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے کھیل میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. آپ ان سے کہیے، کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود ہی اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دل لگ گئے، یعنی ہماری مہربانی سے انہوں نے غلط مطلب لیا اور اپنی خوشحالی کو لازوال سمجھنے لگے. مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ یعنی آہستہ آہستہ ان کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے اور ایک دن یہ مغلوب ہو جائیں گے. اور ویسے فزیکلی بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ زمین کا سائز آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. ان سے کہہ دو کہ میں تو وہی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں, یعنی میرے پاس کوئی اور علم نہیں اس بات کی خبر دینے کے لیے. جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے. اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھتے کہ ہائے ہماری کم بختی, بے شک ہم فتاوار تھے. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے, پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا. جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے, اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. پر یہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو دن میں سے اپنے رستے گرے اور جن کو حساب کی گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو. اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے آپ پر نازل کیا ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ, اور یہ مبارک ذکر اسے ہم نے نازل کیا ہے. أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ, پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ لَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی رشد یا ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا, ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين, انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کیا تم ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں, بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے. اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں, اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا, شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کرے. کہنے لگے, یعنی جب وہ لوگ اپنے میلے سے واپس آئے تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا, بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ. بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے علیہ السلام. انہوں نے کہا تو پکڑ لو اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں. انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم, تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے, انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. یہ سن کر وہ لوگ اپنے زمین کی طرف پلٹے, یعنی سوچ میں پڑ گئے. کہنے لگے واقعی تو ہم خود ہی ظالم ہیں, یعنی اندر کی روشنی ایک دم جل تھی اور ان کو حقیقت نظر آئی, لیکن حقیقت کو پا لینے کے باوجود دوبارہ پھر اندھیرے میں چلے گئے. اسی کا نام کفر ہے کہ انسان کو حق سمجھ میں آ جائے لیکن پھر سمجھ کر نہ دے. مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ اس نے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور روایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر علیہ السلام. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنے کا, مکر کرنے کا, سازش کی انہوں نے. فجعلناهم الاخسرین, مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا. کوئی بھی شخص جب اللہ کی خاطر کوئی قربانی کرتا ہے تو خواہ لوگ اس کی قدردانی نہ بھی کریں, اللہ کی خاطر قربانی کرنے والوں کی قدردانی خود اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ایسے لوگوں کی قدردانی کرتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم اس قدردانی کو بھول کر لوگوں سے قدردانی چاہنے لگتے ہیں، اور یہی سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، یہی سے پھر انسان کی جو راہ عمل ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے، حنیف و مسلم یکسو ہو کر، سب سے بے نیاز ہو کر، خالصتاً اپنے رب کے لیے کر رہے تھے. اس لیے پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ رب ان کی مدد نہ کرے؟ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. یوں محسوس ہوتا کہ ایمان کی قوت اور حرارت اور خلوص اور اخلاص کی قوت اتنی زبردست ہوتی ہے کہ بسا اوقات دنیا کے جو مادی اسباب ہیں ان کو بھی راہ دینی پڑتی ہے باوجود رکاوٹ سے. یعنی بظاہر وہ چیزیں جو کسی طرح ممکن ہی نظر نہ آتی ہو، جو عقل ہی نہ مانتی ہو، جن کو عقل تسلیم ہی نہ کر سکتی ہو، جو چیزیں کبھی ہوئی بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں کچھ بھی کرنا، لیکن انسانوں کو دکھانے کے لیے بھی بہت اب دبے بہت سی چیزیں بطور معجزے کے بھی لوگوں کے سامنے لے آتا ہے کہ دیکھو اگر تم ابراہیم جیسی قربانی کرو گے تو ویسی ہی تمہاری قدردانی ہوگی. لیکن آج مشکل کیا ہے، آج کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آج بھی وہ ابراہیم کا اینا پیدا آپ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، آج گلستان کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ معاشرے کی حالت کیوں نہیں بدل رہی؟ امت مسلمہ کی حالت کیوں نہیں بدل رہی؟ اس لیے ان میں ایک بھی ایسا ابراہیم موجود نہیں ہے جو واقعی اللہ کی خاطر سچی قربانی کرنے والا ہو. ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو دعوے تو بہت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے، توحید کے، اور معلوم نہیں کس کس چیز کے، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو ہم سب دنیاوی مفادات کو دیکھتے ہیں یا دنیاوی چیزوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ نہیں اگر میں نے یہ کر لیا تو میرا ایسا اور ایسا نقصان ہو جائے گا، اس لیے قدم پیچھے کر لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے جیسے پیچھے بھی آج گزری ہے کہ کانا امتن، ایک شخص نے ایک پوری امت کا کام کیا. آج ہم ساری امت مل کے وہ کچھ نہیں کر پا رہے جو ایک ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جو اللہ کا گھر انہوں نے مکہ میں بنایا. آج آپ دیکھیں کتنی برکت ہے وہاں، کتنی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کتنی آبادی ہے وہاں. لیکن کن حالات میں بنایا؟ اس وقت وہاں کوئی چڑیا بھی نہیں پٹکتی تھی، لیکن آج ایسے ہی بیرن زمین پر اور ایسے ہی ظاہری طور پر کچھ بھی جہاں نظر نہ آئے اور جہاں سے کوئی امید نہ کی جا سکے، وہاں کے بارے میں انسان امید رکھ کر جب اللہ کی خاطر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے پتھروں کو بھی سبز کر دیتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم عموماً حالات کا رونا روتے ہیں، لوگوں سے شکوہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ چیزیں بھی انسان کو پریشان کرتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہمارا اپنا آپ ہے، ہم خود ہیں. جتنی بہتری یہاں ہوگی اتنی خیر باہر آ جائے گی. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم اسے اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. یہ ان کی پہلی ہجرت تھی شام اور فلسطین کی زمین کی طرف، اور برکتیں مادی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ جب بھی اس علاقے کا ذکر کرتے ہیں تو برکت کا ذکر ضرور ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے پیغمبر جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اس زمین میں دفن ہیں، اور بہت ساری خیر جو ہے وہ اس کے آس پاس نازل ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کی بھی پہلی ہجرت اسی علاقے کی طرف ہوئی. دیکھیے تقریباً 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے. 4000 سال پہلے انسان نے کوئی خاص مادی ترقی نہیں کی تھی، لیکن حیرت ہوتی ہے نا جب آپ نقشہ سامنے رکھ کر دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا کہاں ہوتے ہیں. پھر پہلے فلسطین کی طرف جا کر دین کا کام کرتے ہیں، پھر ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام جو ہے ان سے وہاں پر ایک نسل پیدا ہوتی، پھر دوسری طرف وہ مکہ کی طرف آتے ہیں، وہاں اپنی بیوی اور بچے کو بساتے ہیں، پھر وہاں پر ایک کام شروع ہوتا ہے. آج کے دور میں کون ہے ایسی قربانیاں کرنے والا؟ دنیا کی خاطر تو ہم ایک جگہ پر بزنس شروع کرتے تھے، دوسری جگہ پہ، تیسری جگہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیاوی اعتبار سے جو ملٹی نیشنل ہیں وہ اسی طرح تو وجود میں آئی ہیں، وہ ایک دو علاقوں میں نہیں پوری پوری دنیا میں ان کے جال پھیلے ہوئے ہیں. وہ کون ہوگا جو دین کے لیے ایسی کوشش کرے اور اسی طرح پوری دنیا میں دین کے کام کا ایک جال پھیلا دے. اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو ٹھنڈا کرتے ہیں جب کوئی ابراہیم علیہ السلام جیسی قربانی کرنے والا ہو, اور جب ہم جی ہی دنیا کے لیے رہے ہوں اور دنیا ہی کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوں تو پھر دنیا کا حال کیسے بدل سکتا ہے.